أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اب یہ جو سورہ بقرہ کا 23واں رکوع شروع ہو رہا ہے، یہ پورا کا پورا روزے سے متعلق احکام اور حکمتوں پر مشتمل ہے، اور اس لحاظ سے آپ غور کریں گے کہ قرآن مجید میں نماز سے متعلق آپ کو مختلف جگہ پر متفرق تذکرہ ملے گا، لیکن روزے سے متعلق ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی ایک مقام پر جمع فرما دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، تم متقی بن سکو. تقوی، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور تقوی کی کتنی ڈائمنشنز ہیں وہ ابھی وقفے سے پہلے ہم نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 نیکی سے متعلق جو آیت البر پڑھی ہے اس میں اس کی پوری تفصیل آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چونکہ روزے سے متعلق یہ آیات شروع میں اہل عرب کو اس عبادت سے مانوس کرنے کے لیے آئی. ان کے ہاں نماز تو کسی نہ کسی شکل میں تھی، لیکن روزے کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اور روزے کی غرض و غایت تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر ضبط نفس، سیلف کنٹرول پیدا ہو سکے، تمہارے اندر وہ پورے مہینے کی اس ایکسرسائز کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی بندگی اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے خصوصی مشق اور اس کا اہتمام تم کر سکو. اس کا اللہ پاک نے تمہارے لیے اہتمام فرمایا ہے اس روزے کے ذریعے سے. فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا حالت سفر میں ہو، فائدہ تم میں ایام الاخر، تو وہ بعد کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی روزہ رکھ سکتے ہوں اور روزہ نہ رکھیں، فدیہ طعام مسکین، ان کے لیے ہے، اس کا فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی روزہ بھی رکھیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. مفسرین کے میں سے جو قدیم مفسرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آیات روزے سے مانوس کرنے سے متعلق شروع میں آئی تھی، اور ان میں پورے مہینے کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ نہیں، بلکہ ابتدان ایام 20 جو روشن راتیں ہیں، 13, 14 اور 15 ہر مہینے کی، ان کے روزے فرض کیے گئے تھے. اس لیے کہا گیا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن. معدودات کا تعلق یا معدودات کا جو انتباق ہے وہ 1 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ 3 دن کے روزوں کی بات ہے. اسی لیے اس میں یہ گنجائش بھی رکھی گئی کہ اگر کوئی اس کی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اسے اس بات کی اجازت تھی اس وقت کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا فدیہ ادا کر دے. اور مزید ترغیب میں یہ کہا گیا کہ اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اگلی آیت میں پھر روزے کی فرضیت کا ذکر آیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان المبارک کو رمضان المبارک بنانے والی چیز اس میں نزول قرآن ہے. اور قرآن کیا چیز ہے؟ ہدل للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. وبینات من الہدا، اور یہ ہدایت کی بڑی واضح اور روشن نشانیوں پر، روشن دلیلوں پر مشتمل. والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی، تمیز، لٹمس ٹیسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
اس مہینے میں اس اللہ انسانوں پر اپنی سب سے بڑی نعمت نعمت قرآن کا نزول فرمایا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, پس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یعنی اس مہینے میں موجود ہو مقیم ہو اور اسے صحت کی کیفیت میں ہو فلیصم, تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. اب یہاں پر پورے مہینے کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ, اب یہ ایام معدودات کی بات نہیں آئی بلکہ پورے مہینے کے روزے. ومن کانا مریضم او علی سفر, البتہ جو کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو فائدہ تم من ایام اخر, تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے, وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, وہ تمہارے بارے میں تنگی نہیں چاہتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے کہ اس نے ایکسیپشنز الاؤ کی کہ اگر سفر کی حالت ہو یا مرض کی حالت ہو تو اس وقت روزہ نہ رکھو, بعد میں رکھ سکتے ہو. اس میں انسان کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ بیماری کی کیفیت ہے تو اس میں روزہ رکھنا کوئی اونچے درجے کی نیکی نہیں ہے. کچھ لوگ اس بات پر بضد رہتے ہیں کہ اگرچہ 104 درجے بخار ہے لیکن میں روزہ کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہے نرمی کی یہ اس کی ناشکری. بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھنا بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنا, اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور اللہ تعالیٰ بیماری انسان کے اپنی مرضی سے لاتا ہے, وہ بھی جو اللہ کے حکم سے آئی ہے. اب اس میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس نرمی سے فائدہ اٹھانا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے انسان کو اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کا حکم. اسی طریقے سے سفر کی سختیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. والے تُكْمِلُ الْعِدَّةَ, تاکہ تم گنتی پوری کرو. والے تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جس سے اس نے تمہیں نوازا ہے. یعنی جہاں اللہ نے یہ نرمی کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا جیسے خواتین کے قدرتی طور پر ان کی جو مجبوری ہیں ان کے جو پیریڈز ہیں ان کی وجہ سے روزے رہ جائیں تو اب بعد میں جو ہے بس ٹھیک ہے جی جب فرصت ہوگی رکھ لیں گے دیکھ لیں گے, اس قسم کا رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اولین فرصت میں جیسے ہی انسان اس مجبوری یا معذوری کی کیفیت سے باہر نکلے اس کو فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی میں اپنے یہ جو قضا روزے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اور اس میں تاخیر اور تاویک, ایک تو یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کس نے یہ قوم یہ لکھوا کر لایا ہے کہ وہ اگلے 6 مہینے زندہ رہے گا کہ 6 مہینے بعد رکھ لے. بلکہ اس معاملے میں آپ کو ایک لطیفہ جو اس سے پہلے میں نے اتوار کے پروگرام میں بھی سنایا تھا, ایک صاحب کوئی پھل بیچ رہے تھے آم بیچ رہے تھے, بڑے میاں تھے اور اس دن ان کی کوئی بکری نہیں ہو رہی تھی, لوگ آتے اور دیکھ کے چلے جاتے. تو ایک گاہک آیا تو وہ اسے کہنے لگے کہ یار تم دیکھو اپنا بہت اچھی ہے خرید لو. وہ کہنے لگا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہنے لگے کوئی بات نہیں ادھار کر لیں گے آپ سے آپ خرید لیں. وہ پھر تھوڑی دیر دیکھتا رہا, کہنے لگے ایسا کرو ایک آم چکھ کر دیکھ لو تمہیں تسلی ہو جائے میٹھے ہوں گے تو لے لینا. تو کہنے لگا میں چکھ بھی نہیں سکتا میرا تو روزہ ہے. تو بڑے میاں نے کہا کہ یہ آج کل تمہارا کون سا روزہ ہے, رمضان المبارک کو گزرے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں. کہنے لگا میرا کچھ روزے قضا ہو گئے تھے وہ اب میں رکھ رہا ہوں. تو کہنے لگا بھائی پھر میں آپ کو ادھار نہیں دے سکتا, جو اللہ میاں کا ادھار 6 مہینے نہیں اتارتا وہ میرا ادھار کب دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ادھار جو ہے اس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے بلکہ فوری طور پر فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی میں اس کو انسان کو کلیئر کرنا چاہیے. ولی تکمل العدہ, تاکہ تم گنتی پوری کرو. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم, اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی اس کا اظہار کرو اس ہدایت پر جس سے اس نے تمہیں نوازا ہے. اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا حق تو یہ ہے کہ انسان اس بات کے لیے کوشش کرے تن من دھن لگائے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کو بڑا مانا جائے. اس کا کم از کم تقاضا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے روزے رکھنے کی اسے توفیق عطا فرمائے تو اس کے بعد وہ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے بھی راتے ہوئے بھی تکبیریں پڑھتا ہوا, اور اس نماز کے دوران بھی آپ کو پتا ہے زائد تکبیریں وہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے اظہار کے لیے کی جاتی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ کہ اس نے تمہیں اتنی بڑی نعمت نعمت قرآن سے اس مہینے میں نوازا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں, پوچھیں آپ سے. یہ کیوں, یہ انسان کے ذہن میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اصل میں دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی جو عبادت فرض کی ہے تو اس کے ذریعے سے جب جسم ذرا کمزور پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روح کو اس کی غذا اس قرآن مجید کی شکل میں ملتی ہے تو روح توانا ہوتی ہے. جب توانا ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر پیاس بڑھتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ میرا خالق کہاں ہے, میرا مالک کہاں ہے. اس لیے کہ وہ وہاں سے آئی ہی چیز ہے, وہ اپنے اصل کی طرف جو ہے مائل با پرواز ہونا چاہتی ہے. تو جب یہ سوال فطری طور پر انسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو, وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیں اس روزے کی برکت سے, تو اس وقت جو ہے وہ کہ کہاں تلاش کریں, کیا کسی کے ذریعے سے ملے گا یا براہ راست مل سکے گا. تو جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں, فینی قریب, تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں, مجھے ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو اپنے اندر جھانکو, اللہ کی طرف رجوع کرو, میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی مجھے پکارے, دین اینڈ دیئر اس کو جواب دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ بے شک قبول فرماتا ہے. اس کی قبولیت کی شکلیں وہ الگ الگ ہو سکتی ہیں. وہ اگر جو کچھ مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں خیر ہے, وہ وہی عطا فرما دیتا ہے. اگر اپنی نادانی میں کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہو جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے, اس کی شفقت اور رحمت ہے. جیسے بچہ ضد کرتا ہے کہ آئس کریم ضرور کھاؤں گا, اگر جو اس کا جو ہے پہلے ہی گلا خراب ہے تو والدین نہیں لے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہستی ہے. جب بندہ نادانی میں اپنے لیے کوئی نقصان دہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس پر آنے والی کسی پریشانی یا مصیبت کو دور فرما دیتے. اور دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے علم میں اگر اس دعا کا قبول ہونا اس دنیا کی بجائے آخرت میں اس کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے محفوظ فرما لیتے ہیں. بندہ سمجھتا ہے میں نے اتنی دفعہ دعا مانگی تھی وہ تو قبول ہی نہیں ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری ہوگی اور وہاں پر اللہ پاک اجر سے نوازیں گے تو اس وقت انسان حیران ہو کر کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی ایسے کام کیے ہی نہیں تھے. تو اس وقت اللہ یہ فرمائے گا کہ تو نے فلاں وقت جو دعا مانگی تھی وہ اور اس وقت تجھے قبول نہیں ہوئی تھی وہ میں نے آج کے دن کے لیے رکھ لی تھی. اس وقت انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی, ساری کی ساری دعاؤں کا اجر آخرت میں ہی ملا ہوتا. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں قبول کرتا ہوں جب بھی مجھے پکارے, نو ایکسیپشن, فل یستجیبوا لی, بس انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری مات نہ کریں. مجھ سے منوانا تو چاہتے ہیں لیکن میری استجابت کو قبول کریں, میرا حکم مانیں, ول یومنو بی, اور صرف مجھ ہی پر ایمان اور یقین رکھیں, لعلہم یرشدون, تاکہ یہ رشد فلاح ہدایت اور کامیابی کو پا سکیں. اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بہت بڑا میگنا کارٹا عطا فرمایا ہے. جتنے اس کے لیے مذہبی استحصال کی جتنی شکلیں تھیں, جو درمیان میں جتنے واسطوں وسیلوں کے لوگوں نے جو تصورات کھڑے کر رکھے ہیں, ان سب کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے یہ کہہ کر کہ جناب جب مجھے پکارے, یعنی مجھے پکارنے کے لیے کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹلی مجھے پکارے. اور بلکہ دعا کے لیے آپ دیکھیے, نماز کے لیے آپ کو وضو, استقبال قبلہ, قبلے کے رخ ہونا چاہیے, جگہ پاک ہونی چاہیے, قرآن مجید اگر پڑھنا ہے تب بھی باوضو ہونا چاہیے. دعا کے لیے ان میں سے کوئی شرط نہیں. جس حال میں جس کیفیت میں, اللہ سے کوئی وضو کی شرط نہیں ہے. اگر وضو نہیں بھی ہے تب بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے. متوجہ ہو کر اللہ کی طرف جب بھی مانگا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آتا ہے. یعنی کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت جو ہے, ہر آن اللہ تعالیٰ تو ان کی طرف سے تو مغفرت کا اور استجابت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ رو منزل ہی نہیں. تو یہ ہم ہیں جو بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دعا کی قبولیت کی ہمیں گارنٹی دے رہا ہے. اور یہ اس مہینے کے خاص, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ طیبہ کے کا کثرت کے ساتھ ورد کیا کرو، اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اللہ سے اس کی جنت کا سوال کیا کرو، اس کی جہنم سے پناہ مانگا کرو. لیکن شرط اس کے ساتھ یہی ہے کہ میری دعاؤں سے بات نہیں بنے گی. فل یستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، میری بندگی اس کا حق ادا کرے، پھر جو ہے مجھ سے جو چاہے منوائیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس. اصل میں اس سے پہلے جو یہود کے ہاں روزے کی عبادت معروف تھی، اس میں یہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سو گیا ہے تو اب اس کا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا اور وہ اگلے دن جا کر ختم ہوتا تھا، اور اس میں روزے کی جو پابندیاں ہیں کھانے پینے کی، اس کے علاوہ ظاہر ہے میاں بیوی کے تعلقات کی بھی پابندی. تو عرب بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے لیے بھی وہی پابندی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہارا روزہ اس کی جیسے اوقات آگے بتائے کہ وہ صبح سے شام تک کا ہے، اور اس کے بعد جیسے کھانے پینے کی آزادی ہے ویسے ہی جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی جنسی خواہشات رکھی ان کو پورا کرنے کے لیے آزادی. اور میاں بیوی کے تعلق کے لیے بڑا ہی بلیغ پیرایا کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس. لباس گویا کہ لباس ایک دوسرے کے لیے انسان کو سب سے پہلے ستر پوشی کرتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے پردہ پوش ہیں، لباس زینت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو میاں کی زینت اس کی بیوی کے ساتھ، اور بیوی کی زینت کے اپنے شوہر کے ساتھ. اور لباس جو ہے وہ حفاظت اور پروٹیکشن کا کام کرتا ہے. اور یہ شادی نکاح اور میاں بیوی کا تعلق، یہ انسان کی عزت اور عصمت، اس کی پروٹیکشن، اور اس کو جو ہے اس کے جذبات کو بالکل صحیح رخ پر. یعنی دیکھیے، یہی کام اگر یہ جنسی خواہش اگر انسان کسی غلط جگہ پر پوری کرے تو کتنا بڑا گناہ، اور یہی کام اگر انسان میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت قرار دیا. صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو ہم نے اپنی ایک ضرورت پوری کی، اس میں اللہ کی طرف سے اجر کی کیا بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہی ضرورت ناجائز طریقے سے پوری کرتے تو تمہیں گناہ ہوتا، تو اسی اگر ناجائز طریقے سے کرنے پر گناہ ہے تو جائز طریقے پر پورا کرنے سے اجر اور ثواب ہے. اور اس روزے کی راتوں میں اللہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم خود اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، یعنی اپنے دل میں اس کو غلط سمجھتے تھے لیکن اس کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے تھے. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وہ تم پر نظر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور وہ تمہیں معاف کر چکا. یعنی ایک چیز جسے تم خود غلط سمجھتے تھے اور اس کے مرتکب بھی ہوتے تھے، اللہ نے اسے کنڈون کر دیا ہے. فالآن باشروہن، پس اب تم ان کے ساتھ مباشرت یا ہم بستری کر لیا کرو. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور تلاش کرو جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس رشتے میں اللہ پاک نے، ایک تو نسل کا تسلسل ہے، اولاد ہے، پھر یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ روم کے اندر کہ اللہ پاک نے یہ رشتہ اس لیے بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت کے اور مودت کے جذبات پیدا فرما دیے. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ پاک کی اس کے پیش نظر ہیں، ان کو تم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس کو حاصل کیا کرو. سکون، اطمینان، عزت اور عصمت کی حفاظت. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْمَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے سفید دھاری، مراد صبح کا جو پاؤ پھٹنے کا وقت ہے. من الخیط الاسود من الفجر، سیاہ داری سے فجر کے وقت، یعنی صبح میں جب رات کی تاریکی اور دن کا جو طلوع ہونے کا آغاز جو ہے اس کی سفیدی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں، تو یہ ہے اختتام سحر کا وقت. ثم اتم الصیام الى اللیل، اور پھر روزے کو پورا کیا کرو رات تک، یعنی غروب آفتاب تک. یہ گویا کہ روزے کے شروع کے اور انتہا کے اوقات بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے وہ انڈیکیشنز بتائیں کہ جن کے تحت دنیا میں کسی جگہ پر بھی اپنا کیلنڈر آپ ترتیب دے سکتے ہیں. اللہ نے کوئی اس میں دیکھیے یہ آفاقی کلام ہے, ساری دنیا اور ساری جگہوں کو کور کرنا ہے, اس لیے یہ نہیں کہا کہ اتنے بجے روزہ شروع کرنا اور اتنے بجے اینڈ کرنا, بلکہ اللہ نے جو افق پر جو کیلنڈر ٹانک دیا ہے سورج کی شکل میں, اس سے جو ہے تم اپنے روزے کے آغاز کا اور اختتام کا اس کا تعین کرو گے. ولا تو باش روح نان تم آکفون افل مساجد, اور تم ان کے ساتھ ہم بستری یا میاں بیوی والا تعلق نہ قائم کیا کرو جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں. یہ گویا کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے, اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو دنیا کے سارے جمیلوں سے فارغ کر کے اللہ کے در پر جا کر پڑ جانا, اس کے گھر کا سوالی بن کر ہر قسم کی اور دلچسپی مصروفیت اس سب سے ہٹ کر اللہ کے دروازے پر جا کر جو ہے وہ بیٹھ جانا, اسی کی طرف لو لگانا, توجہ کا ارتکاز, اپنی پوری جو ہے وہ سوچ اور فکر جو ہے اس کو فوکس کرنا صرف اسی کی ذات پر, یہ اعتکاف کی عبادت بہت ہی عظمت والی. تو اس حالت میں وہ جو عام دنوں میں روزے کی راتوں میں میاں بیوی کے تعلق کی اجازت ہے, فرمایا اعتکاف جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس کو نہیں. اگر کسی وجہ سے وہ مسنون اعتکاف کسی کے لیے پورا نہ بھی ممکن ہو تو جتنا وقت بھی اس کو میسر ہو وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اعتکاف کی نیت کے ساتھ, تو وہ نفلی اعتکاف کا اسے اجر حاصل ہو جاتا ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی متعین کردہ حدود ہیں, فلا تقربوها, ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا, یہ نہیں کہا ان کو کراس نہیں کرنا, بلکہ stay at a safe distance, ان کے قریب بھی نہ جاؤ, ان سے دور دور جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشنز اور باؤنڈریز طے کر دی ہیں ان سے ذرا فاصلے پر رہو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, وضاحت فرماتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیات, لعلہم یتقون, تاکہ وہ بچتے رہیں, اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. اللہ کتنا شفیق اور رحیم ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے مضر ہیں, جو تمہیں دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے دوچار کرنے والی ہیں. تو اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ وہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں, جہنم کا ایندھن بننے سے بچیں. تقویٰ کا جو معنی بتایا گیا تو اس کے لغوی معنی ہی بچنا ہے. آخری آیت اس حصے کی, اس میں فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے نہ کھا جائے تو, یعنی گویا کہ تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ ہے رزق حلال, حلال روزی, اور یہ حلال روزی صرف رمضان شریف میں درکار نہیں ہے بلکہ یہ تو ساری عمر کے لیے. گویا کہ رمضان المبارک کے روزے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک روزہ وہ ہے جو زندگی بھر کا روزہ ہے, اس اعتبار سے کہ جتنی چیزوں کی مشق کرائی جا رہی ہے رمضان المبارک میں 11 مہینوں میں ہی ان سے بچنا ہے, اور ہمیشہ رزق حلال پر اکتفا کرنا ہے. اور اصل میں رزق حلال ہے تو ساری عبادتیں قبول ہیں, اور اگر خدا نخواستہ روزی میں حرام کا عنصر ہے تو پھر نہ دعا قبول ہے نہ عبادت قبول ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھا جاؤ, وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور ان کو حکام تک رسائی کا ذریعہ بھی نہ بناؤ, یعنی جو ہمارے ہاں رشوت ستانی کے لیے جو مال کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ مجھے میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا تھا, اگر وہ سرکاری کرسی پر نہ بیٹھا ہوا ہوتا تو پھر اس کے آپ جو ہے گھر گفٹ لینے جاتے, یہ تو خام خواہ کہ نئے نئے جو ہے وہ اپنا شوگر کوٹڈ جو ہے ہم نے اس گناہ کو ریگولرائز کرنے کے طریقے بنا رکھے ہیں. تو فرمایا کہ انہیں حکام تک اس مالوں کو رسائی کا ذریعہ نہ بناؤ, لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم, تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ ناجائز طریقے سے گناہ کے طریقے سے کھا جاؤ, دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے, کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرنے کے لیے, کسی کی جائیداد جو ہے اس کو ہڑپ کرنے کے لیے, لوگوں کو جو ہے وہ اپنا رشوتیں دے کر اور ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے تبدیل کرنے کا, اس کو اس ذریعے نہ بناؤ. وانتم تعلمون, اس حال میں تو تم جانتے بوجھتے ہوئے حرام رزق سے جو ہے وہ اجتناب کرو, حلال پر اکتفا کرو, یہ تقویٰ کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. اور اسی لیے اسے روزے کے آیات سے متعلق آخری آیت رکوع کی اس میں یہ آ رہی ہے. اس کے بعد اب جو وہاں پر یہ سوال چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں یسالونک عن الاحلہ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کا اندازہ اور حج کے تعین کے لیے ہے، چاند کا یہ جو مہینے آتے ہیں انہی کو سامنے رکھ کر اللہ پاک نے یہ تمہارے لیے افق پر ایک کیلنڈر ٹانگ دیا ہے، اسی سے ہم تمہیں اپنے عبادت کے مہینوں کا بھی تعین کرتے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، ان کے یہاں ایک خرابی یہ تھی کہ اگر وہ عمرے یا حج کی نیت سے احرام باندھ کر نکل پڑتے اور پھر اگر انہیں کوئی بات یاد آ جاتی تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ جی دروازے سے واپس جانا یہ تو بہت غلط بات ہے، البتہ پچھواڑے سے دیوار پھلان کر اندر جانا ہے اور وہاں سے کوئی چیز لانی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے ان کی غلط باتیں تھیں ان کی تصحیح کر دی، فرمایا کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے آؤ، ولکن البر من اتقى، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کی. گویا کہ یوں کہیے کہ وہ جو ایک آیت نمبر 177 میں جو اتنی تفصیل تھی، یہاں پر اس دریا کو کوزے میں بند کر دیا، وہاں کہا تھا تقوی کے لیے یہ کام ہونے چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے، ابناء نو کی ہمدردی بھی ہونی چاہیے، نماز بھی ہونی چاہیے، زکات بھی ہونی چاہیے، معاملات کی درستگی کے لیے عہد اور وعدے کی پابندی بھی ہونی چاہیے، اور صبر ہر حال میں، اور کہا تھا جو یہ سب کچھ کریں وہ ہیں جو سچے ہیں اور جو متقی ہیں. اسی لیے یہاں کہا کہ صرف ایک لفظ میں بات کو سم اپ کر دیا، ولکن البر من اتقى، بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا. واتل بیوت من ابوابها، تو تم آیا کرو اپنے گھروں کے اندر اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب وہ قتال سے متعلق احکام کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں. اسلام دوسروں پر زبردستی قتال مسلط نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اگر لوگ قتال کریں تو پھر ان کے جواب میں تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو. ولا تعتدوا، اور زیادتی نہیں کرو. دیکھیے یہ حکم مدینہ طیبہ میں آ کر جو ہے یہ آ رہا ہے، اس لیے کہ جب تک مکہ معظمہ میں قوت نہیں تھی تو حکم یہ تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، وہاں نہیں کہا کہ قتال کرو. مدینہ طیبہ میں جب اللہ نے ایک بیس دے دی اور اتنی قوت فراہم ہو گئی کہ دشمن کو جو ہے جواب دیا جا سکتا ہے، تو تب کہا کہ ان سے جو ہے جو اللہ کے، تمہارا قتال کسی حوث ملک گیری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، قتال کس لیے ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور ان سے جو تم سے قتال کریں، ولا تعتدوا، لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں تم قتل کرو جہاں ان کو پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنہ تو اشد من القتل، یہ کیوں اجازت دی گئی ہے؟ کہ انہوں نے جو فتنہ جو برپا کر رکھا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے. کفر و شرک کا فتنہ یہ کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اس لیے کہا کہ ان کو جو ہے تم قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. ولا تو، اور یہ کن کو، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے اہل ایمان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا. ولا تو قاتلہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اور تم ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں قتال نہ کریں. یعنی اگر وہ خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر تو تمہیں اجازت ہے، لیکن تم اپنے طور پر وہاں قتال کا آغاز نہ کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی. فَإِن انتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور قتال کا ہدف کیا ہے؟ ان سے قتال جاری رکھو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ کفر و شرک کا فتنہ، باطل نظام کا فتنہ، جب تک کہ وہ فتنہ ختم باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سسٹم آف لائف وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے. اسی بات کو سورہ انفال میں کہا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، جب تک کہ نظام کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے اس وقت تک قتال جاری رکھو. فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو نہیں سختی سوائے ظالموں کے اوپر، یعنی صرف ظالموں کے اوپر سختی کی جائے گی. الشہر الحرام بالشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ. آپ کے علم میں ہے کہ ان کے ہاں چار مہینے ایسے تھے جنہیں وہ اشہر حرم کہتے تھے، کہ ان مہینوں میں لڑائی وغیرہ منع ہے، باقی سارا سال تو ان کے ہاں قتل و غارت گری داغزنی چلتی رہتی تھی، لیکن یہ چار مہینے رجب، ذیقعد، ذیالحج اور محرم، یہ چار مہینے ان کے ہاں حرمت والے کرے. تو فرمایا کہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ، یعنی وہ حرمت کے والے مہینے کا پاس کریں تو تم بھی جو ہے اس کا احترام کرو گے. والحرمات قصاص، اور ان سب حرمتوں میں بھی قصاص ہے، یعنی قصاص کے لحاظ سے ان میں بھی برابری رکھی جائے گی. فمن اعتدى علیکم، بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی انہوں نے تم پر زیادتی، اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلموا ان اللہ مع المتقین، خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ، یعنی گویا کہ اللہ کا ساتھ چاہتے ہو تو تقوی اس کے لیے شرط لازم. اور یہ مہینہ اللہ نے ہمیں کیوں عطا کیا؟ لعلکم تتقون، یعنی جب اس مہینے میں تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کی معیت ہمیں نصیب ہوگی، اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اسے کسی اور کی کیا پرواہ. وانفقوا فی سبیل اللہ، قتال جان سے اور قتال اور جہاد مال کے ساتھ بھی، اور لگاؤ اور کھپاؤ اللہ کی راہ میں. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ہاتھ کو گردن سے باندھ کر بخل کا مظاہرہ کرنا، کنجوسی کا مظاہرہ کرنا، یہ گویا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. واحسنوا، اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نیکی کیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خوب کاروں کو، ایسے خوبصورتی کے ساتھ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے. واتم الحج والعمرۃ للہ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کیا کرو. فإن أخفرتم، پس اگر تم گھر جاؤ، یعنی حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے احرام باندھ کر اور راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، روک لیے گئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرے کی نیت سے نکلے تھے، لیکن کفار نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو حدیبیہ کے مقام سے آگے نہیں جانے دیں گے. تو جب تم روک لیے جاؤ، فما استیسر من الحج، تو پھر جو میسر ہو قربانی میں سے وہ قربانی گویا پیش کرو احرام کھولنے سے. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحج محلہ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حلق نہ کرو، جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. اس سے دو مفہوم مراد لیے گئے ہیں، کہ یعنی اگر انسان کسی مجبوری کی وجہ سے خانہ کعبہ تک نہیں جا سکتا، اسے راستے میں احرام کھولنا پڑتا ہے، تو اگر تو امن کی حالت ہے اور اس بات یہ ممکن ہے کہ قربانی خانہ کعبہ میں جا کر پیش کی جا سکے، تو اس وقت تک سر نہیں منڈوانے ہیں جب تک کہ تمہاری طرف سے وہاں پر جا کر قربانی نہ کر دی جائے. اور اگر وہ کہتی ہو تو جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوئی، کہ قربانی خانہ کعبہ تک جا کر کرنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، کفار نے کہہ دیا کہ اس سال تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آپ آئیے گا، تو اب اس صورت میں گویا کہ قربانی وہیں پر کر کے، قربانی جب وہیں پیش کر دی تو وہیں پہ وہ اپنے مقام کو پہنچ گئی، اور اس کے بعد تم اپنے حلق جو ہے اپنے سروں کو منڈوا سکتے ہو. فمن کان منکم مریضا او بہ اذم من راسہ، پس اگر کوئی تم میں سے ہو مریض یا اس کے سر میں ہو تکلیف، اور اس سر کی تکلیف کی وجہ سے اسے اپنا سر منڈوانا پڑ جائے پہلے ہی، ففدیہ تم من صیام، تو پھر اس کا فدیہ دے وہ روزوں کے ذریعے سے، تین روزے، او صدقہ، یا صدقے کے ذریعے سے یعنی مسکینوں کو کھانا کھلا کر، او نسکن، یا قربانی کے ذریعے سے جو ایک بکری کی. فائدہ امن تم، پس جب تم امن میں ہو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جس نے فائدہ اٹھایا ہو عمرے اور حج سے، حج یہ کہتے ہیں حج تمتع، یہ اس بات کا نام ہے کہ انسان ایک دفعہ احرام باندھ کر یہاں سے جائے، وہاں پر مکہ معظمہ میں جا کر اس نے اس سفر میں عمرہ کیا، احرام کھول لیا، پھر دوبارہ حج کے دنوں میں پھر سے احرام باندھا اور حج سے فائدہ اٹھایا. گویا ایک سفر میں اس نے دو چیزوں سے فائدہ اٹھایا, تو اس سے تمتع کہتے ہیں. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج, تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے اور حج سے, عمرے سے لے کر حج تک, فما استیسر من الحج, تو وہ پھر دے جو میسر اس سے قربانی. گویا یہ اس کی طرف سے قربانی جو ہے یہ دم شکر ہے, یہ اس چیز کا شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جی بسم اللہ ابلہ آخرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں کاموں کی توفیق عطا فرمائی ہے. فمن لم یجد, اور جسے قربانی میسر نہ ہو یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر سکے, فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج, تو وہ تین دن کے روزے رکھے تو حج کے دنوں میں, وسبعۃ اذا رجعتم, اور سات دن جب کہ تم واپس لوٹو, تلک عشرۃ کاملہ, یہ دس روزے پورے اس کو ہو گئے کرنے ہوں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, اور یہ اس کے لیے ہے یہ حکم جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. اس لیے کہ جو مسجد حرام کے پاس رہنے والے ہیں انہیں تمتع کی اجازت نہیں ہے, انہیں تو سال بھر اللہ کی طرف سے موقع ہوتا ہی ہے, وہ جب چاہیں عمرہ کر لیں. تو حج کے دنوں میں تمتع جو ہے صرف باہر سے آنے والوں کو کرنے کی اجازت ہے, وہ ان دنوں میں صرف حج افراد کر سکتے ہیں جس میں اس کے ساتھ عمرے کو کمبائن نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَاعْلَمُوا, اور خوب اچھی طرح سے جان لو, اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. الحج عشر معلومات, اور حج کے چند مہینے معلوم ہیں یعنی گنتی کے مہینے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ شوال, ذی قعد اور ذی الحج یہ حج کے مہینے ہیں, ان مہینوں میں حج کے لیے سفر اختیار کیا جاتا ہے. فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ, تو جو کوئی بھی ان میں حج کرنے کی نیت کر لے, حج کرنے کا ارادہ کر لے یعنی وہ احرام باندھ کر نکل پڑے, فلا رفث, تو اسے کوئی بھی شہوانی فعل, کوئی بھی جو ہے وہ سیکسل ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے, ولا فسوق, اور نہ ہی کسی بدعملی کا, گناہ کا, اللہ کی نافرمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ولا جدال فی الحج, اور نہ ہی جنگ حج کے دوران کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو نیکی میں سے تو اللہ اسے جانتا ہے, یعنی دونوں طرح سے اسے ظاہراً بھی اور باطناً بھی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور نیکی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے. وتزودوا, اور زاد راہ لے لیا کرو, سامان سفر لے لیا کرو, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یعنی جب اس سفر کے لیے نکلو تو صرف ڈالر ہی نہ جمع کرتے رہو, صرف ریال ہی نہ گنتے رہنا کہ جناب اتنے ہیں اور یہاں وہاں جا کر یہ شاپنگ کروں گا, بلکہ اصل زاد راہ تو تقویٰ ہے, تقویٰ کی پونجی ساتھ لے کر چلا کرو. اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ یہ صرف حج کے سفر کے لیے نہیں ہے, بلکہ زندگی کے پورے سفر کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آخرت کے مسافروں اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو, اور سب سے بہترین زاد راہ یہ تقویٰ ہے. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حالت سفر میں ہے, اپنی منزل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے, ہر دن, ہر سانس, ہر گھڑی ہمیں موت سے قریب تر کر رہی ہے, اور اس موت کی گھڑی کے آنے سے پہلے پہلے تقویٰ کی پونجی جمع کر لو, اس لیے کہ وہاں پر کوئی اور کرنسی کام نہیں آنے والی سوائے تقویٰ کی کرنسی کے. وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تو اے ہوشمندو میرا تقویٰ اختیار کر لو, میری نافرمانی اور میری ناراضگی سے بچنے کے لیے پورا پورا سامان فراہم کر لو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم تلاش کرو اپنے پروردگار کے فضل میں سے, یعنی اگر اس سفر حج میں تم کوئی جائز معاشی فائدہ حاصل کرو جس کے بارے میں نہ تو احکام خداوندی کی کوئی خلاف ورزی ہو, کسی جگہ پر کوئی جھوٹ بولنا, کوئی رانگ ڈیکلریشن نہ کرنے پڑے, نہ ہی کسی ملکی قوانین کی خلاف ورزی ہو, اس کے اندر کوئی جائز مالی فائدہ بھی اگر انسان کو مل سکتا ہو تو فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں. فائدہ فضتم من عرفات, اور پھر جب تم نکلو عرفات سے یعنی عرفات میں وقوف عرفہ کرنے کے بعد تو فذکر اللہ عند المشعر الحرام تو پھر اللہ کو یاد کر لیا کرو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس. مزدلفہ میں آپ کو پتا ہے کہ عرفات سے وقوف کے بعد رات مزدلفہ میں بسر کی جاتی ہے, تو وہاں پر وہ رات جو ہے وہ اللہ کی یاد میں بسر ہونی چاہیے نہ کہ میلوں ٹھیلوں میں. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کو ایک جشن کے طور پر جو ہے وہ مناتے تھے. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اسے یاد کیا کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے. وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور تم تو اس سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے بھولے ہوئے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ اور پھر واپس لوٹا کرو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ منا میں جا کر جو حج کے دنوں میں بیٹھتے تھے تو عرفات تک جاتے ہی نہیں تھے. کہتے تھے کہ بھائی ہم تو چونکہ سنز اپنی سوائل ہیں عرفات جانا تو باہر سے آنے والوں کے لیے ضروری ہے. تو ان کو کہا گیا کہ نہیں تم بھی وہاں جا کر وہاں سے واپس لوٹا کرو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور اللہ سے بخشش طلب کیا کرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ اور پھر جب تم ادا کر چکو اپنے حج کے مناسک فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ تو اللہ کو یاد کیا کرو جیسے کہ تم یاد کیا کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کو. او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرنا. ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جناب وہاں پر بڑھ چڑھ کر اپنے آبا و اجداد کی بہادری کے قصے یہ وہ جو منا میں بھی ٹھہرتے تھے تو یہ کام کرتے رہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں جتنا تم ان کو یاد کرتے تھے اس سے بڑھ کر اب اللہ کو یاد کیا کرو. دیکھیے حج اور عمرہ ان کے یہاں پہلے بھی چل رہا تھا لیکن اس کے اندر جتنے خرابی کے پہلو ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ نہیں کرنا. بلکہ اصل کیا ہے اللہ کا تقویٰ, اللہ کی یاد, اللہ کے حضور میں حاضری, اس کے لیے تیاری, یہ ہے جس کام کے لیے تمہیں ان مواقع کو استعمال کرنا چاہیے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا پس لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کی جو صرف دنیا کا طلبگار جو یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما دے بس اس دنیا کے اندر ہی. وما لہ فی الآخرت من خلاق اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے کون کہتا ہے کہ اللہ مجھے سب کچھ دنیا میں دے دے. جو اپنی ساری توانائیاں ساری صلاحیتیں اس دنیا کے لیے لگا دیتا ہے وہ اپنی زبان سے اگرچہ کچھ جو مرضی کہتا رہے عملاً تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو سب اس دنیا میں درکار. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو صرف دنیا کے طلبگار ہے ہم اس کا جو حصہ اس دنیا میں ہے وہ اسے دے دیتے ہیں لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. ومنہم اور ان میں سے کوئی وہ ہے من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ جو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی حسنہ. لیکن یہ دنیا کی حسنہ کو بھی لوگوں نے کہا کہ جناب دنیا میں اگر کوئی بہت پھل پھول رہا ہے بڑا اس کا بزنس ترقی کر رہا ہے اور بڑی جو ہے اس کی پوزیشن اونچی ہے تو یہ جو دنیا کی حسنہ ہے. میں اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی بجائے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ آتیناہ فی الدنیا حسنہ ہم نے انہیں دنیا میں حسنہ عطا کی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کی حسنہ کا تذکرہ آج ہم پڑھ چکے ہیں. کیا انہوں نے کوئی بلڈنگیں بنائی؟ کیا انہوں نے کوئی کاروبار جمائے؟ کیا انہوں نے کوئی جو ہے وہ کسی وزارت اور منصب کے لیے جو ہے وہ اپنی ساری زندگی بسر کی تھی؟ ان کی دنیا کی حسنہ بھی یہ تھی کہ اذ قال لہ ربہ اسلم جب کبھی بھی ان کے پروردگار نے کہا سر تسلیم خم کیجیے قال اسلمت لرب العالمین تو انہوں نے کہا میں نے جہانوں کے پروردگار کیا. اور پوری زندگی امتحانوں کی زندگی. دنیا کی حسنہ ذرا غور کیجیے اپنے آبائی وطن میں رہنا نصیب نہیں ہوا اہل وطن نے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا ذرا دنیا کی حسنہ غور کیجیے گا. وہاں سے مہاجرت اختیار کی جگہ جگہ اللہ کی توحید کے دیے جلاتے ہوئے جب اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں بچہ بھی دیا تو دنیا کی حسنہ یہ ہے کہ اسے اللہ کے راہ میں قربان کر دوں. تو بھائی اس دنیا میں آزمائشیں امتحان اور ان میں ثابت قدمی یہ ہے اس دنیا کی حسنہ. اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی توفیق کا مل جانا اس دنیا کی سب سے بڑی آسنا ہے. لوگ اس کو جو ہے ہمیشہ اس آیت کو کچھ اس طرح سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جی دعا تو یہ بھی کہی ہے نا ربنا آتنا فی دنیا آتنا, تو دنیا کمانا اور اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگانا کھپانا یہ بھی تو اس کا اس سے تو یہ دلیل ملتی ہے. یہ دلیل اس معنی میں نہیں ہے. حسنہ دنیا کی یہ ہے کہ اللہ جو میری دنیا کی ضروریات ہے وہ بھی تو رزق حلال کے ذریعے سے پوری کروا دے اور مجھے ایسی فرصت ایسی مہلت اور ایسی توفیق مہیا فرما دے کہ میں ایسے کام کر سکوں جن سے تو راضی ہو. اور یہ انشاءاللہ سورہ احقاف میں پہنچیں گے تو وہاں یہ ایک اللہ والے کی یہ دعا جو ہے وہ کوٹ ہوئی ہے کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی, اے میرے پروردگار تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تم نے مجھے عطا کی, مجھ پر جن کا انعام فرمایا ہے اور میرے والدین پر انعام فرمایا, اور مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. تو دنیا کی حسنہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو ایسی توفیق مل جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے, چاہے وہ مزدوری کے ذریعے سے ہو رہی ہے, چاہے وہ جھونپڑی کے ذریعے سے ہو رہی ہے, چاہے وہ محل کے ذریعے سے ہو رہی ہے. دیز آر سیکنڈری, ہمارے یہاں ساری اہمیت آج ان چیزوں کی بن چکی ہے. یہ تو ہے جی دنیا میں حسنہ, وفل آخرت حسنہ. اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ آخرت میں بھی ہمیں اچھے انجام سے دو چار فرمائیے. اور آخرت کی حسنہ یہ ہے کہ وقنا عذاب النار, اللہ ہمیں دو لکھ کے عذاب سے بچا لیجئے, بس اس میں سب خیر, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. یہ جو دعا کرنے والے ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا. میری دعاؤں سے نہ دنیا کی حسنہ ملے گی نہ آخرت کی حسنہ ملے گی. جو اللہ کے لیے کوشش کی, محنت کی, جو تن من دھن لگایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کے مطابق حصہ ہوگا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ بڑا تیز بڑا جلد حساب لینے والا ہے. وذکر اللہ فی ایام معدودات, اور اللہ کو یاد کیا کرو گنتی کے کم دنوں میں. ایام معدودات کا تذکرہ ابھی پڑھا روزے کے حوالے سے, اور میں نے کہا کہ تین دن کے روزوں کی بات وہاں پر آئی ہے, اور وہ اصل میں اس میں وہاں ذکر کرنا بھول گیا کہ ہمارے موجودہ دور میں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اور تفسیر کبیر میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بہت سے اپنے تابعین کی رائے یہ نقل کی ہے کہ یہ تین دن کے روزوں سے متعلق تھے. اور ایام معدودات کی ڈیفینیشن یہاں پر دیکھ کے کیا آ رہی, وذکر اللہ فی ایام معدودات, یاد کر لیا کرو ذکر کیا کرو اللہ کا گنتی کے کم دنوں میں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, تو جو کوئی جلدی کرے دو دن میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی جب عرفات سے واپسی ہو گئی منا میں, اب قیام جو ہے دو دن ٹھہرنے کے بعد تیسرے دن واپس آ جائے تو اس پر کوئی جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخرا, اور جس نے تاخیر کی یعنی تین دن تک منا میں ٹھہرا رہا اور چوتھے دن واپسی ہو رہی ہے, فلا اثم علیہ, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا, اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا. تقوی اختیار کیا تو دو دن بھی بہت ہیں, اور اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو دس دن بھی پڑے رہو, وہاں پر کیا ملے گا؟ اصل چیز ہے. لیکن دیکھیے ایام معدودات کیا آیا, دو دن یا تین دن, گنتی کے چند دن. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو. وعلموا انکم الیہ تحشرون, خوب اچھی طرح سے جان لو کہ تم سب کے سب اسی کی بارگاہ میں جمع کیے جائے. ذرا اندازہ کیجئے, قرآن کو اگر آپ صرف ترجمہ بھی پڑھتے جائیں, آپ کو اس کے ہر صفحے پر اللہ کی حضور میں حاضری, اکاؤنٹیبلٹی, جواب دہی, ایمان بالآخرہ کا کتنا جو ہے وہ آپ کو اس کی تکرار ملے گی, کتنی ہیمرنگ ملے گی. اور آپ کو پھر توجہ دلا رہا ہوں, یاد دلا رہا ہوں کہ ہم سورہ فاتحہ یہ سوچ کر پڑھا کریں کہ جب کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین تو بوشٹ مینٹ, ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بات تازہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے کتنا اس کے اوپر فوکس اور ایمفیسس جو دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور لوگوں میں سے بات وہ ہے کہ تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں. وہ دنیا کے بارے میں ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا دیکھتا ہے. یہ منافقوں کا معاملہ ہے کہ وہ بہت جو ہے وہ اپنی لپ سروس میں بڑے تیز. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے. وہ ہوا الد الخصام, حالانکہ وہ بڑا ہی سخت جگڑالو قسم کا شخص ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ, اور جب وہ لوٹتا ہے آپ کے پاس سے تو کوشش کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے زمین میں, فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, تاکہ اس کے اندر فساد برپا کرے, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور تاکہ وہ ہلاک کرے کھیتیوں کو اور نسلوں کو جانداروں کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفِسَادَ, اللہ تعالیٰ ہرگز ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا, فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. دیکھیے یہ اس دور میں جو کرنے والے تھے ان کے لیے بھی ٹرو ہے, اور جو آج کھیتیوں کو اور نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ٹرو ہے. یہ قرآن مجید تو یونیورسل میسج بتسام میں رکھتا ہے, اس کے اندر جس دور میں بھی یہ سارے کام کرنے والے ہیں, آج بھی جو وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جناب ہمیں تو خدائی حکم ملا ہوا ہے کہ ہم جو ہے جا کر دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کریں اور ان کو ان کے اندر جو ہے ان کی کھیتیوں کو ان کو نسلوں کو تباہ و برباد کریں, ان سب کے لیے بھی جو ہے یہی بات بتائیے گی کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی ناراضگی سے بچو, تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, اس کا گناہ اسے غرور پر آمادہ کرتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا میں چاہے وہ کتنی بڑی پاور بن کے بیٹھا ہوا ہو, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے. اس کے برعکس ایک کردار یہ اور دوسرا کردار ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. اپنے آپ کو بیچ ڈالنا کیا مطلب, اپنے آپ کو لگا دیتا ہے, کھپا دیتا ہے, ٹوٹلی انویسٹ کر دیتا ہے, اور اس کی انویسٹمنٹ کس کام کے لیے ہے, دنیا کے کسی ریٹرن کے لیے نہیں ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے, آخرتی فلاح کے لیے اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ کنزیوم, ٹوٹلی کنزیوم کر کے رکھ دیتا ہے. فرمایا اللہ کو تو ایسے پسندیدہ بندے چاہیے. واللہ رؤوف بالعباد, تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رؤوف ہے اپنے بندوں پر, اور آپ ظاہر ہے وہ اپنے بندوں کا ہی اس کے بارے میں بتا رہا ہے, اس کے اندر مطلوبہ جو خصوصیات, ایک ہے اشد حب للہ, لیکن اللہ کی محبت کا عملی ثبوت کیا ہے, عملی ثبوت یہ ہے کہ اپنے آپ کو لگا دینا, کھپا دینا, اللہ کے لیے لگانا کھپانا کیا ہے, اللہ کے دین کے لیے اپنی کوششیں, اپنی محنتیں, اپنی توانائیاں, اپنی صلاحیتیں وہ جگا دیتا ہے, کھپا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان. اب اللہ کی طرف سے تقاضا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, یہ کس سے خطاب, مجھ سے اور آپ سے, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقوش پا کی, شیطان کے قدموں کے نشانوں کی پیروی نہ کرو, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. یعنی جزوی اطاعت, مسجد میں اللہ کا حکم چلے گا لیکن کاروبار سودی, رشوت کھلم کھلا, بے پردگی, اوریانی, فحاشی, اس میں ہم اس دور کے سپر سٹارز کو فالو کریں گے, وہاں پر اللہ کی مرضی نہیں چلے گی, بلکہ کوئی فلمی ستارے, کوئی کرکٹ کے ستارے, وہ ہمارے آئیڈیل ہوں گے. تو یہ معاملہ اسلام میں پورے داخل کے نہیں بلکہ جزوی اطاعت ہے, اور جزوی اطاعت کس کا کام تھا, شیطان کا کام, اس لیے کہ سجدوں میں اور اس میں تو بہت آگے بڑھا ہوا تھا اللہ کی عبادت میں, اللہ کا صرف ایک حکم اس نے نہیں مانا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پورا داخلہ یہ ہے کہ انسان خود بھی اللہ کا بندہ بنے, اپنی ذات میں سارے فرائض اور واجبات کا التزام کرے, منکرات سے بچے, یہ اس کا پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دے, آج ہم پڑھ جائے کہ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا اس لیے تاکہ ہم دوسروں پر گواہ بنے. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائے, اس کے لیے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے. اس سلسلے میں اس مضمون کو زیادہ تفصیل سے سمجھنے کے لیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کتاب کا بھی ہے, دینی فرائض کا جامع تصور, اور اس کے علاوہ ان کے کیسٹس بھی اویلیبل ہیں, ان کو حاصل کر کے آپ پڑھیں گے, سنیں گے, تو انشاءاللہ آپ کی اور آپ کے سامنے اور ڈیٹیل اس کی کھل کر آئیں گے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, پس اگر تم پھسل جاؤ, لغزش کرو اس کے بعد کہ تمہارے پاس بینات آ چکی ہیں. اتنی کھلی کھلی اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ایڈریس, اللہ کا براہ راست خطاب تمہارے پاس آ چکا ہے. فالمو, تو خوب اچھی طرح سے جان لو, ان اللہ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے غالب ہے. چاہے تو آنے بعد میں تم سب کو نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لا سکتا ہے, لیکن وہ کمال حکمت والا ہے. اس کا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ابھی اور مہلت ملے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام, کیا وہ انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آ جائے اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں, والملائکہ اور فرشتے بھی آ جائیں, یعنی وقوع قیامت, وقوع الامر, اور فیصلہ چکا دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور بالآخر سارے کے سارے کام اللہ کی بارگاہ میں ہی لوٹائے جائیں گے. اس پر ہم انشاءاللہ چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آخر میں جتنا بھی ممکن ہو سکا اس کو پڑھ کے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک بجے تک مکمل کر دیں اس کو.